نوجوان حضور پر ایمان لایا یا جو نوجوان آج دین کی طرف پیش قدمی کرتا ہے آخر سلیم الفطرت ہوگا نا، سعادت مند ہوگا، آوارہ مزاج آدمی تو نہیں آتا دین کی طرف. اب یہ سعادت مند نوجوان، سلیم الفطرت نوجوان، ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ بن گئی کہ ان کے والدین کہتے تھے کہ ہم ہیں تمہارے ماں باپ، ہم نے تمہیں پالا پوسا، ہمارے تم پر حقوق ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسی دین پر کارمند رہو. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ والدین کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ تو فطرت انسانی جو ہے وہ تسلیم کرے گی کہ انسان پر والدین کا بہت بڑا حق ہے، خاص طور پر والدہ. اب حضور کی بھی حدیث میں نے اس سے پہلے سنائی ہے، آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا کون ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے والد. اب یہاں یہ ہوا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ماں مشرکہ، باپ فوت ہو چکا، ماں نے بڑے ہی لاڈ سے اور بڑے ہی پیار سے اور بڑے ارمانوں سے بیٹے کو پالا. وہ بیٹا اس وقت ابھی صرف تین ایجر ہے، 20 برس سے کم عمر ہے. کتنا سلیم الفطرت ہوگا وہ بیٹا کہ جو اس ماحول میں رہتے ہوئے فوراً حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے. لیکن اب ماں نے قسم کھا لی، جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں. بتائیے، اس سے بڑا نفسیاتی آزمائش کا کوئی معاملہ کسی سلیم الفطرت اور صالح نوجوان کے لیے ہو سکتا؟ میری ماں جس نے مجھے پالا پوسا، جس نے مجھے جنا پالا پوسا، جس نے اپنی راتیں جو ہے ان کا آرام اور چین اور نیند حرام کی میرے لیے، آج میری وجہ سے وہ بھوکی مر رہی ہے، میری وجہ سے وہ اپنی جان ہلاک کرنے پر تل گئی ہے. تو نفسیاتی آزمائش جسے کہا جائے گا اس کی سب سے سخت شکل یہ ہے. اب اس میں کیا کریں، سوال پیدا ہو گیا کہ عملی طور پر جب والدین یہ حقوق جماتے ہو، اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی اپلائی کیجئے گا اس کو، ظاہر بات ہے یہاں کفر اور شرک کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی نوجوان ذرا دین کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں، اپنے حقوق کا جو ہے واسطہ دیں گے. اور اس سے اگلی بات ایک اور بھی کہتے ہیں، وہ آگے آئے گی، وہ میں بعد میں ہی بتاؤں گا جب قرآن میں آئے گی. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ اپنے حقوق کا واسطہ، کہ ہماری بات ماننی پڑے گی، یہ آزمائش بن جاتی ہے نوجوانوں کی. پھر وہ سوال کرتے ہیں اب ہم کیا کریں، والد کا یہ حکم ہے، والدہ کا یہ حکم ہے. کتنے ہی لوگ ہیں اس وقت، یہ فینومینن ہمارے معاشرے میں کافی عام ہو گیا ہے، چونکہ بہرحال بہت سی دینی جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں. کوئی شخص جماعت اسلامی کے زیر اثر نوجوان آیا، اس نے داڑھی رکھ لی، اب نہ باپ کے داڑھی نہ دادا کے داڑھی، اور وہ نوجوان داڑھی والا وہ تو وہاں پر اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ان کو یہ توفیق تو نہیں ہو رہی باپ کو اور دادا کو کہ وہ بھی داڑھی رکھنے شرم کے مارے، لیکن تلے ہوئے کہ اس بیٹے کی اور پوتے کی داڑھی صاف کروائیں گے. یا کوئی تبلیغی جماعت کے زیر اثر، کسی اور دینی جماعت کے زیر اثر نوجوانوں نے داڑھیاں رکھی ہیں اور مصیبت بن گئی ہے ان کے والدین کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے. یہ جو کشمکش، یہ بالکل ہلکی سی کشمکش ہے جو ہمارے معاشرے میں بالفعل اس وقت ہے، لیکن اب آپ اس کو 1000 سے ملٹی پلائی کیجیے کہ وہاں ایمان اور کفر کا معاملہ، شرک کا اور توحید کا معاملہ، لیکن والدین جو ہے وہ اپنی اس پوری جو اپنے حقوق ہیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو حق تم پر ہے اس کی بنا پر تمہیں ہمارے راستے پر چلنا ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے، وہ جواب دیا گیا. میں پھر عرض کروں گا کہ جنہیں یہ مسئلہ ہی پیش نہ آیا وہ اس آیت پر سے گزر جائیں گے، بس ایک آیت ہے، الفاظ ہیں اس کے، یہ معنی ہے. اس میں کیا چیز ہے، کیا رہنمائی دی جا رہی ہے، پرابلم کیا تھا کہ جس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ کہاں سمجھ میں آئے گا، اور اسی طریقے سے ربط کیسے سمجھ میں آئے گا. ابھی ایک بات ہو رہی تھی، اب والدین کی بات شروع ہو گئی، اب فلاں کی بات شروع ہو گئی، اس میں ربط کوئی نہیں. وہ ربط تو اصل میں وہی تاریخی پس منظر ہے، وہ حالات ہیں، وہ کشمکش حق و باطل ہے جو پس منظر میں موجود ہے. اگر وہ سامنے ہوگی تو ان میں سے ہر ایک لفظ کا ربط سمجھ میں آئے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، پہلی بات تو اس میں یہ فرمائی کہ اگر فطرت انسانی میں والدین کا حق ماننے کا جذبہ ہے تو غلط نہیں ہے. یہ فطرت ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہم نے ہی انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ والدین کے حقوق ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید میں چار مقامات تو میں اس وقت کوٹ کر سکتا ہوں کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. اتنا حق ہے. خالق حقیقی اور مربی حقیقی اللہ, لیکن ہمارا اس دنیا میں آنا اور ہماری پرورش اس کا ذریعہ ہمارے والدین. تو معلوم یہ ہوا کہ شکر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر والدین کا شکر. انشکر لی ولی والدیک, شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے سوا کسی کو مت پوجو, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو چار مقامات ہیں. یہی مقام آپ کو سورہ انعام میں ملے گا, اسی طرح کا مضمون آپ کو سورہ نساء میں ملے گا. یہ مضمون قرآن مجید میں چار جگہ آیا, لیکن یہاں اب اس کے اندر جو اصل مسئلہ تھا اس کو کھولا گیا. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں. پہلے تو یہ لفظ یہاں سمجھ لیں کہ یہ جہاد کا لفظ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے لیے, یہ مشرک والدین بھی جہاد کر رہے تھے. اس لیے کہ جہاد کی پوری میں وضاحت کر چکا ہوں, سورہ حج کی آیت آخری اور سورہ صف پوری پڑھ چکے, وہ جہادی کا موضوع ہے. جہاد کے معنی کشمکش. حضور بھی جہاد کر رہے تھے توحید کے لیے, ابو جہل بھی جہاد کر رہا تھا شرک کے لیے, مجاہد تو دونوں ہیں. اسی لیے جہاد کے ساتھ ہمیشہ فی سبیل لگے گا, جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل الشیطان, جہاد فی سبیل الاسلام, جہاد فی سبیل الاشتراکیہ. اشتراکیت کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, وہ بھی مجاہد ہیں, لیکن وہ اشتراکیت کی راہ کے مجاہد ہیں. جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں کریں, جدوجہد کریں, وہ بھی مجاہد ہیں, وہ مجاہد اللہ کے دین کے لیے. تو جہاد تو دو طرفہ ایک شے ہے, کشمکش تو دو, جیسے آپ کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے, تو کشمکش کیسے ہوگی جب تک دو فریق نہ ہو, اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر مجاہد ہیں, وہ حق کا مجاہد, وہ باطل کا مجاہد. تو اگر وہ تم سے جہاد کرے, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ان چیزوں کو یا ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علمی دلیل موجود نہیں, نہ کوئی علم میں عقل میں کوئی دلیل, نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں کوئی سند. فلا تطعہما, تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. نہ باپ کا کہنا مانا جائے گا, نہ ماں کا کہنا مانا جائے گا. ماں اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہے تو کرے, اسی میں آزمائش ہے, کو جھیلو اور برداشت کرو. اگر باپ جو ہے اس پر اپنے آپ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا تو ہو, اس لیے کہ یہاں اس کی بات نہیں مانی جائے. البتہ یہاں ہمارے اعتبار سے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بت پرستی کا حکم آپ کو دے. شرک حضور نے جو فرمایا کہ اللہ تعالی کے حکم کو پیچھے ڈال کر جس کا حکم مانو گے اسی کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہے اور کوئی شخص دوسرا حکم دے رہا ہے. آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا اور اس کا حکم مان لیا, وہی آپ کا معبود ہے. یہی شرک ہے. اس شرک کی اس اصل حقیقت کو ذہن میں رکھیے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک کی حقیقت کو ذہن میں رکھیے. آپ نے اپنے نفس کے حکم کو مقدم رکھا, اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا, آپ کا نفس آپ کا معبود بن گیا. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, اے نبی, کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے, تو کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے لیں؟ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا, کیسا عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ, اللہ کے احکام حلال و حرام کو پسے پش ڈال کر جو دولت کو طلب کرتا ہے اس کا معبود دولت ہے, چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو, لیکن یہ کہ حقیقت میں وہ دولت کا پجاری ہے. یہ لفظ تو آپ بھی استعمال کرتے ہیں, دولت کا پجاری ہے, اس لیے کہ دولت کے لیے اس نے اللہ کے احکام کو پسے پش ڈالا. تو شرک کے اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیے, اور پھر یہ آیت پڑھیے, اگر والدین تم پر دباؤ ڈالے, تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو, تو ان کا کہنا مت مانو. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے, پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یہ باپ اور بیٹے کی نسبت تو یہاں قائم ہوئی ہے, وہاں تو سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے. وہاں نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا. لا تجزی نفس لا تجزی والد عن ولده شیئا ولا مولود له هو جاز عن والده شیئا. نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ کیفیت جو وہ نفسی نفسی کی ہے اسی کو یہاں سمجھو. ٹھیک ہے شریعت کے دائرے کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو, لیکن دین کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ مقدم ہے. اب یہ ہے وہ عملی مسئلہ جو نوجوانوں کو پیش آتا. اب آگے چلیے, اب اس رکوع کا کلائمیکس اب آ رہا ہے اس اگلے نہیں بلکہ ایک آیت کے بعد. ابھی ان نوجوانوں کے سلسلے میں ایک بات اور, کیونکہ یہ بات بڑی سخت تھی, والدین کا حکم مت مانو, اس کے کیا معنی ہے کٹ جاؤ والدین سے. اب اس پر جو زخم لگا دل پر اس کے لیے بھی مرہم رکھ دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے انہیں ہم داخل کریں گے صالحین میں. غور کیا مطلب کیا ہے, کہ یہ نہ سمجھو کہ تم صرف کٹے ہو, جڑے بھی تو ہو. جڑے کس سے ہو؟ اے مصعب ابن عمیر, اگر تم اپنے چچا اور ماں سے کٹ گئے تو جڑے بھی ہو کس سے؟ محمد الرسول اللہ سے جڑے. اگر وہاں سے تعلق منقطع ہوا ہے تو تمہارا تعلق قائم بھی تو ہوا ہے. اگر تم اپنے آباء و اجداد سے, اپنی روایات سے, اپنے کنبے سے, اپنے قبیلے سے کٹ گئے ہو تو جڑ گئے ہو کن سے؟ وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا انہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر کہ ہمارا انعام نازل ہوا, یعنی ہمارے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہاں سے کٹے ہو اور یہاں جڑے ہو اور حشر کے میدان میں ان کے ساتھ اٹھو گے. محمد الرسول اللہ کے جلوں میں چلو گے تم حشر کے میدان میں, محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں میں شمار ہوگے تم میدان حشر میں, اور تمہارا جو وہاں پر جو تمہیں جمع کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے زمرے میں. اب یہ ہے اس زخم کا مرہم کہ ہم کٹ گئے, برادری سے کٹ گئے, رشتہ داروں سے کٹ گئے. اور یہ بات جان لیجئے, پھر میں عرض کروں گا, سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کٹیں گے نہیں. کٹنا کس چیز سے ہے؟ وہی جو آپ ہر روز جو بھی اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے اور جو بھی حنفی طریقے پر وتر ادا کرتا ہے اور اس میں وہ دعائے قنوت پڑھتا ہے, وہ نخلاؤ و نترو کو من یفجرو. اے اللہ, ہم تعلق اپنا منقطع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تیرے احکام پر نہیں چلتے. یہ ہم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون, یہ روزانہ کی ایک کیفیت ہے جس کا انطباق ہم پر ہوتا ہے. ہمارے بھائی کیا کریں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, بھائی ہیں, لہذا ان کی غلط رسموں میں بھی شرکت ہو رہی ہے, ان کے غلط دھندوں کے اندر بھی شرکت ہے, ان کے تمام معاملات میں. برادری ہے, اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب برادری کا جو بھی رسم و رواج کا معاملہ کیسے چھوڑ دیں؟ کہہ یہ رہے نقلوں و نقلوں کو میت روک, لیکن ہمارے تعلق کا اصل معیار ہماری برادری, ہمارا رشتہ, ہمارا کنبہ, ہمارے مفادات. کیا کریں, اب یہ تو ہمارے گاہک ہیں اور بڑے مستقل گاہک ہیں, ان کا تو کچھ نہ کچھ خیال کرنا پڑے گا. اگرچہ چیلم ویلم صحیح نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھ جانا پڑے گا, یہ تو مستقل کسٹمر ہے ہمارے, ان کے آنے گئے تو یہ ہمارا وہ گاہک ٹوٹ رہا. یہ ہے ہمارے معیارات اور پیمانے. اور واقعہ یہ ہے کہ آج اللہ کا ایک بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے تو کٹنے کا عمل شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ معاشرہ جو ہے اس کا رخ بالکل اور ہے, اس کی ویلیوز کچھ اور ہے, اس کا انداز کچھ اور ہے. آپ کا اس کے ساتھ انقطاع کا تعلق ہوگا تب یہ پتا چلے گا کہ یہ ہے وہ باتیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی. کہنا آسان ہے کہ ابو بکر نے کہہ دیا تھا اپنے بیٹے سے عبد الرحمان سے, جب عبد الرحمان نے یہ کہا ہے, وہ چونکہ غزوہ بدر تک ایمان نہیں لائے تھے اور غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے, حضرت ابو بکر ان کی زد میں آئے لیکن باپ کا خیال کیا, بعد میں ایمان لے آئے, تو ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے, میں نے آپ کا لحاظ کیا. لیکن ابا جان کا جواب یہ کہ بیٹے, تم نے یہ لحاظ اس لیے کیا خونی رشتے کا کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے, خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا.
اس لیے کہ میری جنگ حق کے لیے، اس میں یہ خون وون کے تعلقات ختم ہو چکے. تبھی کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قیدی ہے ان میں جو ہمارا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، جس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن دبائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کی تلوار نے یہ سارے رشتے کاٹ کر رکھ دیے ہیں. اصل رشتہ ایمان کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو حزب اللہ بنتی نہیں. آپ لاکھ جو ہے اپنے نام رکھ لیں، بہت اونچے اونچے تنظیم اسلامی رکھ لیں، کوئی اور رکھ لیں، لیکن یہ کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ نام ہی نام ہے. اسماء سمیتموہا، اس نام ہے جو تم نے رکھ لیا، اس کی حقیقت نہیں. حقیقت تو تب ہوگی جب یہ کیفیات پیدا ہو. اب آگے آئیے، جسے میں کہہ رہا تھا کہ اس سورت کا کلائمیکس یہ ہے، اس رکوع کا. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی ایزا پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس سے اس طرح گھبرا جاتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرا جانا چاہیے. وہ نوٹ کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے. انسانوں میں جیسے کہ وہ فارسی کا وہ شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگ اس کی اکسانہ کر. انسانوں میں توانا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، گاما پہلوان بھی اور ایک عام لاغر کوئی انسان وہ بھی. اسی طریقے سے تباہ جو ہیں مانوی شخصیتیں وہ بھی ایک جیسی نہیں. کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں. باہمت لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو قبول کرتے ہیں ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو ہو. ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی. اب یہ نہیں، بلکہ اس کے آخری کلائمیکس تو وہ ہے جو تاریخ نے کیا تھا ساحل اندلس پر. تاریخ کے اوپر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، کشتیاں ہی جلا دی کہ واپس جانے کا خیال ہی نہ آئے. تو کچھ لوگ وہ آتے ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں، اور جن کے اندر اتنی ہمت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو، جیئیں گے تو اس کے ساتھ، مریں گے تو اس کے ساتھ. جس کو کہ قرآن میں حضور سے کہلوایا گیا کہ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ہے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، ایک مقصد کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے. اب یہ کشتی ہے، یہ چلے گی تیرے گی تو ہم چلیں گے اور تیریں گے، اور یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبیں گے، کشتی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہمت، یہ تو ہے نا مومنین صادقین جو آئے اب ہر چے وعدہ باد. کچھ بیچارے کمزور لوگ وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ بات اچھی ہے، صحیح ہے، دل کو لگی ہے، قبول کر لی، اب جب آئی آزمائش تو گھبرائے، ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی، ہمت جو ہے اندر سے کچھ ڈھیلی پڑنی شروع ہوئی. اور یہاں میں پھر دوبارہ عرض کروں گا جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف اصولی بحث کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے، بالفعل اس وقت کسی کا بھی یہ معاملہ نہیں تھا، یہ صرف پیشگی تنبیہ ہے. اس لیے کہ تنبیہ اتنی سخت ہے کہ جو اگر کوئی ہوگا بھی بیچارہ کمزور اس وقت، تو ان چیزوں سے ان کی ہمت ایسی بڑھا دی اور ان کے سامنے حقیقت کو ایسے روشن کر دیا کہ ہمیں پورے مکی دور میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی بڑی سے بڑی پرسیکیوشن سے بھی کسی شخص نے قدم پیچھے ہٹایا، پورے 12 برس یا 13 برس میں ایک مثال ملتی. لیکن یہاں پر اصل میں وہ تنبیہ جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نظری اعتبار سے یہ کیفیات مدینے میں جا کر تو بتمام و کمال ظاہر ہوئی، اور یہی اصل میں شے ہے جس سے نفاق وجود میں آتا ہے کہ اب آپ نے ایک چیز کو سمجھا کہ ٹھیک ہے چلے، لیکن جب آئی آزمائش مصیبت تو اب آپ کی ہمت جواب دے گئی، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ نے کوئی جھوٹا بہانہ بنایا اور پیچھے ہٹ گئے، یا دیکھا لوگوں کو دائیں بائیں اور کھسک گئے اور پسپائی اختیار کی. یہی نفاق کا مرض ہے، یہ بڑھتے بڑھتے پھر اس درجے تک پہنچا ہے جو ہم سورہ منافقون میں پڑھ چکے. لہذا یہاں اس کا نقطۂ آغاز جو ہے اس کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے مغالطہ نہ ہو، یہ کمزور تباہ جو ہے اگر تو یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہے، اپنی خطا کو مانتے رہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرے، اصلاح کے لیے مسلسل کوشاں رہیں تو ان کو منافق نہیں کہا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کچھ ضعف ایمان ہے یا کچھ ان کے اندر اپنی طبیعت کی کوئی کمزوری ہے, لیکن نفاق نہیں. نفاق کب آتا ہے؟ جب جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے, جب جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی, جب الٹا ان لوگوں کے خلاف ایک نفرت اور کدورت دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ جو آگے بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے ان کی مت ماری گئی ہے, ان کو تو اپنے دائیں بائیں کی فکر نہیں رہی, اپنے بھلے برے کی سمجھ نہیں رہی, اور انہوں نے ہمارے لیے بھی مصیبت پیدا کی ہوئی. ورنہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے تو سب برابر رہ جائے, یہ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, نمایاں ہو جاتے ہیں. لہذا ان کی وجہ سے مصیبت ہم پر آئی. تو اہل ایمان سے ان کو ایک نفرت اور ایک بغض اور ایک دشمنی پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ ہے وہ امراض, یہ اس مرض نفاق کی مراحل اور اس کے مدارج, یہ میں سورہ منافقون کے ضمن تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس لیے صرف کمزوری کو نہ سمجھیے کہ نفاق ہے, کمزوری کمزوری ہے, لیکن جب جھوٹ کا, جھوٹی قسموں کا اور وہ صادق الایمان لوگوں سے بغض یہ پیدا ہو جائے گا تو وہ نفاق کہلائے گا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچی, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. اگلی آیت پڑھیے, وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر تیرے رب کی طرف سے, آیت وہی ہے اس کا اگلا حصہ پڑھیے, اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے یعنی فتح آ جائے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد کا مطلب کیا فتح, تو اب یہ آ جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, یعنی مشکل وقت کے ساتھ ہی نہیں. مشکل وقت ہمارے ہاں وہ گھریلو زبان میں ایک کہاوت ہے اردو کی کہ لڑائی کے وقت پیچھے اور بھاگنے کے وقت آگے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے رہتے ہیں کنارے پر کہ ذرا تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, یہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, وہ خطرہ نظر آئے تو کھسک جاؤ. کسی کو سورہ حج میں ایک عجیب تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجدھار میں کود کر نہیں. تو اگر تو صورت یہ ہو, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر ہے خیریت ہے تو مطمئن ہے, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ, اگر کوئی آزمائش آ گئی تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں, خسرت دنیا والآخرہ, یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. تو یہ ہے اصل میں وہ نقشہ. نفاق کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان, یہ تو سمجھیے کہ فطرت انسانی ہے, حق جو ہے اس فطرت کو اچھا لگتا ہے, فطرت اس کی طرف بڑھتی ہے, لیکن کمزوری طبیعت کی آڑے آ رہی ہے, امتحان اور آزمائش میں گھبرا گئے ہیں, اس وقت پیچھے ہٹ گئے اور جب وہ صورت بدلی اور مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو آگے آ کے موجود ہو گئے. یہ کردار ہے. اب اس پر تبصرہ سنیے, اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین, تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون حقیقتاً مومن ہے, اور اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کہ کون منافق ہے. یہ نفاق کا لفظ یہ آ رہا ہے مکی صورت میں, اور مکی کا بھی یہ دور جو ہے وہ آخری دور نہیں ہے. یہ بالکل تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 5 میں نازل ہوئی, سن 5 نبوی میں, جبکہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہوا ہے اور اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ہے. ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ جو ہے اس کے جو اگلا حصہ پڑھیں گے اس میں یہ باتیں اور کھل کر سامنے آ جائیں. تو نفاق کا لفظ وہاں جو استعمال کیا جا رہا ہے, اگرچہ واقعتاً مکی دور نفاق سے بالکل خالی ہے, اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو, لیکن یہ کہ حقیقت کو تو واضح کرنا ہے تاکہ بات سامنے رہے کہ دیکھو ذرا سی کمزوری دکھاؤ گے تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی پھر آخری منزل نفاق ہے. یہاں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اب جو امتحان, جو آزمائش, جو ابتلا, جو بھی دینا پڑے, جو کرنا پڑے کرو، جو چھوڑنا پڑے چھوڑو. وہ جس پر کہ ہمارے مولانا مطیر ہاشمی صاحب بہت چکرا رہے تھے روبرو میں کہ یہ کیا آپ نے ہجرت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اور جہاد کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور میں انہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا سمجھا رہا ہوں. دیکھیے ہجرت کے معنی صرف گھر بار چھوڑنا، ملک چھوڑنا نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، اور نیت یہ رکھو کہ اگر کوئی وقت آیا دین کے غلبے کی جد و جہد میں کہ مجھے اہل و عیال کو، گھر بار کو، وطن کو، ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا تو جاؤں گا، کوئی بیڑی میرے پاؤں کے اندر نہیں پڑے گی. یہ نیت اگر نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے وطن ایمان سے بالا تر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل و عیال ایمان سے بالا تر ہے. اگر نہیں ہے تو نیت یہی ہوگی کہ کوئی چیز میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وقت آیا. لیکن آج ہجرت کر سکتے ہیں آپ، شروع ہو جائے گا آپ کا ہجرت کا عمل. جس شخص کے زندگی میں جو چیز غلط ہے اسے آج چھوڑ دے، ہجرت شروع ہو گئی. اس لیے کہ حضور نے ڈیفائن کیا ہے انتہ جو بات کرے ہر ربک. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے معنی یہ نہیں ہے تلوار ہاتھ میں اور رائفل ہاتھ میں ہو اور آپ نکل کھڑے ہو یہی جہاد ہے، بلکہ جہاد تو آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل ترین جہاد تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. البتہ نیت یہ رکھنی لازم ہے کہ اللہ کوئی وقت آئے، صرف نیت نہیں، خواہش اور تمنا دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کوئی وقت آئے کہ خالصتاً تیرے دین کی جد و جہد میں کوئی وقت آئے کہ میری گردن کٹے. جو سینہ اس آرزو سے خالی ہے وہ نفاق کا مسکن ہے، اور یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس شخص کے سینے کے اندر، جس مسلمان کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اور اپنی شہادت کی موت حاصل کرنے کی اگر اس کے دل میں تمنا بھی نہیں، آرزو بھی نہیں ہے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی. تو ہجرت یہاں سے شروع ہوئی وہاں تک ہے، جہاد یہاں سے شروع ہوا وہاں تک ہے. ان سارے مراحل کو ایک اجتماعی نظم کے تحت طے کیا جائے گا. جب تک کہ وہ اجتماعی نظم نہ ہو، اس کے اندر پلاننگ نہ ہو، اس میں کیسے طے ہوگا کہ اب کون سا مرحلہ ہے، اب ہمیں کون سا اقدام کرنا ہے. ایک اجتماعی نظم، اور وہ نظم وہ جو میں عرض کر چکا سم و طاعت، اس کے لیے بیعتے سم و طاعت فی المعروف اور بیعت جہاد، جو صحابہ اکرام کی زبان پر وہ ایک ترانے کی شکل میں الفاظ تھے غزوہ احزاب میں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. تو یہ ہجرت اور جہاد اور بیعت، یہ تین چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر، یہ چیزیں کچھ خاص تصورات جو ہیں ان کے ساتھ ایسی چپک گئی ہیں کہ ان کا وسیع اور حقیقی تصور ذہنوں سے اجڑ ہو رہا ہے. لہذا جب وہ بات کہی جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ ایک نئی سی بات ہے، کوئی نیا سا معاملہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ مسئلے چھڑ گئے ہیں، اب بہرحال گفتگو ہوگی. کوئی اعتراض ہے تو اعتراض آئے گا، اس کا جواب ہم دیں گے. اگر کوئی ہماری غلطی واضح ہو گئی ہم اسے رجوع کریں گے انشاءاللہ، علی رؤوس الاشہاد رجوع کریں گے، علی الاعلان رجوع کریں گے. لیکن اگر کوئی غلطی، امام احمد ابن حنبل، میں نے اپنے ایک بزرگ کو اس زمانے میں خط میں لکھا ہے، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے محض آپ کے احترام میں یہ بات میں اب نہیں چھوڑوں گا، ہاں اگر کتاب و سنت سے آپ ثابت کر دیں تو چھوڑوں گا. اس لیے کہ میرا لیے تو میرے سامنے، خیر حضور کا اسوہ تو ہر مسلمان کے سامنے سب سے اعلیٰ ہے ہی، حضور کے ایک ادنا غلام ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کا اسوہ یہ ہے کہ جب خلق قرآن کے مسئلے پر انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، وہ مار انہیں پڑی ہے کہ کہا یہ گیا ہے تاریخ میں کہ اگر ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا. اس وقت بھی ان کی زبان پر ایک لفظ تھا، ایتونی بشئین من کتاب اللہ و سنت رسول ہی حتی اقول، لوگوں جو چیز مجھے منوانا چاہتے ہو مجھ سے اس کے لیے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لے آؤ، اس کے لیے سنت رسول سے کوئی دلیل لے آؤ، میں مان لوں گا. لیکن اگر ان دو دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی شے مجھ سے وہ بات منوا نہیں سکتی، کوئی خوف، کوئی پرسیکیوشن، کوئی مخالفت اس سے نہیں. ہاں ایتونی بشئین من کتاب اللہ و سنت رسول، لاؤ کوئی شے اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی سنت سے، پھر اگر گردن خم نہ ہو تو پھر وہ اسلام کی گردن نہیں ہے، پھر وہ ایمان کا مسکن نہیں ہے وہ سینہ جو ان دو دلیلوں کے آگے سر نہ جھکا دے. لیکن یہ کہ اگر کوئی دباؤ کی دلیل اور مخالفت کی دلیل، وہ خواہ فتوے ہو وہ خواہ کو کسی کی کوئی بات ہو، اگر بے دلیل ہے تو اس کے لیے کم سے کم میرے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں. بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جان لو کہ انہیں آزمائشوں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، جو اس میں جمے رہے ڈٹے رہے وہ مومن ہوں گے، اور جو یہاں ہمت ہار کر پیچھے ہٹ گئے وہ پھر منافقین شمار ہوں گے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جس دور میں یہ نازل ہوئی کوئی ایک شخص بھی محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں نکلا جس نے قدم پیچھے ہٹایا ہو. لیکن بہرحال تنبیہ جو ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن میں آ گئی، اگر نہ آتی تو میرے اور آپ کے لیے کہاں سے رہنمائی کا سامان فراہم ہوتا. اب آخری چیز ہے، ہم پہنچ گئے سورہ مبارکہ اس رکوع کے اختتام پر. یہاں پھر وہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، ایک تو والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے اپنے حقوق کا پاس اور اس کی دلیل سے دباؤ ڈالنا ہے، ایک اور بڑا مصلحانہ اور مشفقانہ اور خیر خواہانہ اور ناصحانہ انداز ہوتا ہے. دیکھو بھائی، ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، آخر تجربہ ہے ہمارا. ہوتے ہیں لوگ کچھ جو کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں. ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے، ہمارے سامنے بہت سے ایسی چیزیں آ چکی ہیں. لہذا ہم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارا تجربہ، ہماری سوچ، ہماری سوج، ہماری بوجھ، اب اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے راستے پر چلو. اور اگر بالفرض رکھا ہے ایسی باتیں اس نے سنی ہیں، ہاں قدم نہیں رکھا تو یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ گریک ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ اس میدان میں قدم رکھے تو یہ ساری باتیں سننے میں آئیں گی کہ ہماری ذمہ داری ہے تم آؤ، یہ خام خواہ تمہیں کسی نے ورغلا دیا اور غلط راستے پر تم جا رہے ہو، جو ہمارا راستہ ہے اس کو اختیار کرو، اگر کوئی اس میں ذمہ داری کا سوال ہوا تو ہم اٹھائیں گے. یہ ہے وہ بات جو یہاں آ رہی ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اور کہتے ہیں کافر ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں. یعنی ظاہر بات ہے خطائیں ان کے نزدیک تو خطا تھی نہیں نا، لہذا میں نے کہا تھا بالفرض، بالفرض اگر یہ غلطی ہے تو ہم ذمہ دار، اللہ تعالیٰ کے ہم جواب دیں گے. تم آؤ ہمارے اس راستے پر جو ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی تمہاری طرف سے بھی ہمارے ذمہ ہے. وہ بات تھی جو انہوں نے بھی کہی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ. اب اس پر تبصرہ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ نہیں ہے اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. یعنی یہ تنبیہ اب کس کی ہوئی کہ نوجوانوں یہ جان لو کہ یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ان کے اس کہنے میں آ کر اگر تم نے اپنا بوجھ یہ سمجھا کہ ان کے ذمہ رہا اور آپ نے ان کا راستہ اختیار کر لیا تو آپ کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی. دین میں اصل شے جس کی بنیاد پر کہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، وہ انسان کا خود عاقل و بالغ ہو جانا ہے. عاقل و بالغ انسان ہے اور اس پر حق کا انکشاف ہو گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے. اب کسی دلیل سے اگر کسی دباؤ میں آ کر اگر وہ راستہ چھوڑتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، وبال اسی پر ہوگا، جواب دہی اسی کو کرنی پڑے گی. کوئی بزرگ اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، کوئی بڑا اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے اس کے ٹہرے میں اس روز نہیں آئے گا. فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی ان کے بوجھ میں کمی نہیں کر سکیں گے. ہاں ہوگا کیا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، یہ ضرور ہوگا کہ یہ بزرگ لوگ جو اس طرح اپنے نوجوانوں کو دین کی راہ سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے بوجھ میں تو اضافہ کر رہے ہیں اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. یعنی یہ ورغلانے کی جو کوشش ہے اس کی وجہ سے اپنے بوجھ میں تو وہ اضافہ کر لیں گے, لیکن اے نوجوانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی اٹھا سکے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون, یہ جھوٹے ہیں. بل يحملن اثقالهم واثقالاً ما اثقالهم, اور یہ اٹھائیں گے لازماً اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون, اور لازماً ان سے باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس افتراء اور جھوٹ کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے کہ ہم تمہاری طرف سے جواب دیں گے, اس سے بڑا کوئی افتراء نہیں. لا تذر وازرة وزر اخرى, اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں وہ 13 آیات ختم ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جو خاص ایک پس منظر ہے, ایک حق و باطل کی کشمکش اور انقلابی اس مرحلے کے اندر چوتھا مرحلہ جس میں پرسیکیوشن ہے, جس میں ایزائیں ہیں, ابتلائیں ہیں, آزمائشیں ہیں, جان اور مال کا نقصان ہے. وہ جو سورہ بقرہ میں آ کر بات کو اور کھولا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اس کشمکش میں جو لوگ مبتلا ہوں ان کی جو ذہنی کیفیات ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے پس منظر میں یہ ہے آیات کہ جو ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی. اس میں تنبیہ بھی ہے, دل جوئی بھی ہے, اس میں ان کی پیٹھ ٹھوکی بھی گئی ہے, شاباش بھی دی گئی ہے, ہمت بھی بڑھائی گئی ہے اور ساتھ متنبع بھی کر دیا گیا ہے. اگر تمہاری ہمت جواب دے گئی, اگر تم نے پشپائی اختیار کی تو جان لو کہ پھر اس کی منزل نفاق ہے. یہ اس اعتبار سے اس موضوع پر میں یہ اپنا ایک ناچیز رائے ہے جو عرض کر رہا ہوں, میرے نزدیک اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے, یہ جامع ترین مقام ہے. یہ 13 آیات اس موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیات ہے. البتہ آپ اس میں یہ جان لیجئے ان کے ضمن میں کچھ ہدایات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر دی گئی ہیں. وہ اس کا یہ ہے, 7 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ سورت. پہلا رکوع تو یہ ہے جامع ترین, وہ تو ہم نے پورا پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب اس کے بعد 3 رکوعوں میں جو مکی سورتوں کے عام مضامین ہوتے ہیں ان کا ایک سلسلہ آتا ہے, پھر آخری 3 رکوعوں میں کچھ ہدایات ہیں جہاں سے 21واں پارا شروع ہوتا ہے. اگلے انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پروگرام ہوگا شام الہدا کا 29 جولائی کو, اور اس سے اللہ کرے کہ پھر کوئی تبدیلی نہ ہو اور ہمارے یہ ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کی پابندی کر سکے کہ ہم نے جو طے کیا تھا کہ آخری سوموار, آگے پیچھے ہونے میں پھر لوگوں کا وہ پروگرام کا کچھ حرج, کسی کو صحیح اطلاع نہیں ملی, کسی نے اخبار کا وہ اشتہار دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ڈسٹرب نہ ہو اور آخری سوموار ہر مہینے کی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ہمت دے اور حالات کو سازگار فرما دے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے مطابق اس کو لے کر چل سکیں. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3 رکوع پورے تو نہیں ہو سکیں گے, لیکن ان میں سے آیات میں سلیکٹ کر کے لے آؤں گا اور اسی کے مطابق یہ ایک پرچہ ہم چھپوا لیں گے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, استقامت کے لیے بنیاد کیا ہے, جو شخص حق و باطل کی اس کشمکش میں مبتلا ہے اس کے لیے سہارا کون سا ہے. یہ وہ مضامین ہے کہ جو آخری 3 رکوعوں میں آئے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا ہمارا 29 جولائی کو اس میں وہ مضمون ہوگا. اب 2-4 اعلان. اللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوھاب. پروردگار آج کی اس محفل میں تیری آیات بینات کے ذریعے سے جو ہدایت ہم پر منکشف ہوئی ہو اے اللہ اسے مستقلاً ہمارے ذہنوں اور دلوں کے اندر قائم کر دے اور یہ ہدایت اب زائل نہ ہونے پائے. اے اللہ تعالی ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرما, ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بہا, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول, ہمارے اندر ہمت پیدا کر اور ارادہ پیدا فرما دے, اس لیے کہ ارادہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم تیرے دین کے لیے جینے اور مرنے کا عزم کر لیں, اپنی جان اور مال اور تن اور بدن تیرے دین کے لیے لگانے کا ایک فیصلہ کریں. اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما, شر سے دور رہنے کی ہمت عطا فرما, اے اللہ ہر اس کام کی ہمت عطا فرما جس سے تو راضی ہے، اور ہر اس چیز سے علیحدہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی ہے۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔